दूर से ये कैसी दिलकश आवाज आती है जो सरापा जिंदगी को खुशगवार कर जाती है। प्रोग्राम नूरे इलाही की जानिब से सामेन की खिदमत में आदाब बजा लाती हूँ।
सामेन, एक राई के दाने को देखकर यकीन नहीं होता कि इसके अंदर इतनी ढेर सारी पत्तियां और शाखें छिपी हुई हैं।
कलामे इलाही की खूबी भी यही है, जब इंसान इसको अपने दिल में जगा देता है वो बेशुमार बरकतों से मामूर होता है।
आइए इसी ख्वाहिश को लेकर सुनते हैं आज का ये कलाम,
लेकिन इस नगमे के बाद।
खुदा के कलाम को लेकर आपके दरमियान एक बार फिर हाजिर हूँ। सलाम कबूल कीजिए। समय उम्मीद है कि आप पूरी तरह खैराफियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समय आइए एक बार फिर हम खुदा के कलाम की तरफ चलें। हम एक छोटी सी दुआ मांगे। हमारे पाक परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने एक और मौका हमें दिया है कि हम तेरे कलाम को सुने। आज हम जो कुछ सुनते हैं उसको हम समझ सकें और अपने दिल में उसे कबूल कर सकें। ये दुआ जनाबे सैयदना यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सामीन, आज हम आपको गिनती की किताब के 11वें बाब में लेकर चलते हैं। इस बाब में हम देखते हैं कि इसराइली कूह सीना को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और उन्होंने अपना 3 दिन का सफर पूरा भी कर लिया है। समय 11वीं और 12वें बाब कूह सीना से कादिस मकाम तक के सफर का बयान करता है। जी हाँ, 11वां और 12वां बाब कूह सीना से कादिस मकाम तक के सफर का बयान करता है। خاص کر اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے اس دوران سفر میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں اور یہ لوگ کڑکڑانے لگتے ہیں۔ ان کا کڑکڑانے والا یہ رویہ ہمیں ایک خاص نصیحت دیتا ہے۔ ابتدائی 3 آیتوں کو سنیے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خدا کو برا کہنے لگے۔ سامعین، یہ لوگ تھوڑی سی پریشانیوں کو برداشت نہ کر سکے اور فوراً خدا کو برا کہنے لگے۔ میرے بھائی، کیا اس دور حاضرہ میں اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے ارد گرد تو بات الگ ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہیں اور بعض وقت تو ہم بھی ایسی حرکتیں کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پیٹ بھر مرقن اور اچھی اچھی غذائیں کھانے کو مل رہی ہیں اور ہمیں اچھے اچھے اور فیشنیبل کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں اور ایک اچھا رہنے کو گھر بھی ہے اور اس کے علاوہ تمام اخراجات ہمارے پورے ہو رہے ہیں اور ہم ایک مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تب تو خیر اور شکر ہے۔ لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی کمی آ گئی تو بس پھر خدا کی خیر نہیں ہے، پھر سارا غصہ خدا پر ہی اترتا ہے۔ اس کو ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ کوئی اپنے غلام کو بھی ایسی باتیں نہیں سناتا ہوگا۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا ہوں کہ آخر لوگوں نے خدا کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ خدا کو ایک غلام سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ بہرکیف، یہاں پر یہ اسرائیلی خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ وہ اسرائیلی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے مصر کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ یہ وہ اسرائیلی ہیں جن کے لیے خدا نے دریائے نیل میں راستہ پیدا کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ اسرائیلی ہیں جن کے لیے خدا نے راستے میں آسمان سے من سلوا برسایا اور بٹیروں کا گوشت کھانے کو دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ناشکر اسرائیلی ہیں جو خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اب ذرا آپ ہی بتائیے کہ خدا نے ان سے کون سی بھلائی باز رکھی؟ خدا جو کر سکتا تھا، اس میں کون سا ایسا کام تھا جو اس نے ان کے لیے نہیں کیا؟ خدا تعالیٰ نے جتنا اسرائیلیوں کے لیے کیا، اگر اس جگہ پر کوئی دوسری قوم ہوتی تو وہ اس کی شکر گزاری اور سجدے سے اپنا سر نہ اٹھاتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بے وفائی اور برے کارناموں نے خدا کے دل کو توڑا اور ان کے رویے نے اسے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ان کے ساتھ کیا کاروائی کی گئی، یہ ہمیں پہلی آیت میں ہی پڑھنے کو ملتا ہے۔ لکھا ہوا ہے، چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ سنا آپ نے کس طرح ان پر خدا کا غضب بھڑکا؟ جب آگ ان کے لشکرگاہ کو بھسم کرنے لگی تو آگے ہم وہی توبہ تلّہ دیکھتے ہیں جو آج بھی لوگ غضب بھڑکنے پر کیا کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ فریاد کرنے لگے۔ آگے تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے خدا سے دعا فرماتے ہیں اور آگ بجھ جاتی ہے اور اس جگہ کا نام تبارا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی بہن، سنا آپ نے، لوگ کڑکڑا لیں، خدا پر کہہ لیں، اسے خوب جی بھر کر برا، جی ہاں، خدا کو خوب جی بھر کر برا کہہ لیں، لیکن اگر ان کے درمیان آگ بھڑک اٹھی تو پھر کون انہیں بچائے گا؟ کون ان کے لیے دعا کرنے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کچھ لوگ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آگ کہاں بھڑکنے کی، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ آپ اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں، خدا کی آگ اس کے نافرمان بندوں پر آج بھی بھڑکتی ہے، بس اس کی شکل دوسری ہے۔ کینسر، ٹی بی، فالج، ایڈ، دل کا دورہ اور دیگر بیماریاں آگ کا ہی ایک روپ ہیں۔ اس کے علاوہ بے روزگاری، تنگ دستی، بدامنی، آپسی جھگڑے اور سفر میں طرح طرح کے حادثے، یہ آگ کا ہی ایک دوسرا روپ ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا کی آگ نہیں بھڑکتی؟ یہ آگ تو آج ساری دنیا میں بھڑکی ہوئی ہے۔ اس کی تیز لپٹیں نہ جانے کتنے لشکروں اور گھروں کو بھسم کر دے رہی ہیں۔ میرے بھائی، ایسی نوبت کیوں آنے دیں کہ خدا کا قہر اور غضب بھڑکے تاکہ بعد میں ہائے توبہ کرنی پڑے؟ بہر کیف آئیے اب ذرا یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کو برا کہہ رہے ہیں. دیکھیے چوتھی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی, اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا. سامعین یہ ملی جلی بھیڑ کون تھی؟ میرے بھائی یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر سے نکلے تھے. یہ لوگ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ ہیں کیا. یہ نہ تو اپنے کو اسرائیلی کہہ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے کو مصری کہہ سکتے تھے. ان میں کسی کی بیوی مصری تھی تو کسی کا آدمی اسرائیلی تھا. ان کے جو آپسی رشتے تھے ان کو انگریزی میں انٹر کاسٹ ریلیشن کہا جاتا ہے. اس بھیڑ میں کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جو اپنے باپ کے ساتھ مصر سے نکل آئے لیکن ان کی ماں مصر میں ہی رہ گئی. کچھ اپنی ماں کے ساتھ مصر سے نکل آئے تو باپ مصر میں رہ گیا. ان نوجوانوں کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہیں تو کیا کہیں. میرے بھائی آج کے کچھ نوجوانوں کے سامنے بھی یہی پریشانی ہے. ان کے والدین نے جذبات میں آ کر انٹر کاسٹ میرج تو کر لی لیکن انجام نہیں سوچا. میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں جن کو میں ابھی زبان پر گن سکتا ہوں. ان گھروں میں باپ کسی اور مذہب اور قوم کا ہے اور ماں کسی اور مذہب اور قوم کی ہے اور بچے جوان ہو چکے ہیں. یہ نوجوان کئی کئی سال تک اسی الجھن میں مبتلا رہتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کس طرف, ہم سماج میں کیا کہہ کر اپنے آپ کو پیش کریں. پھر آخر میں وہ صرف اس بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین میں کس کا کردار بلند ہے اور کون ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. بس یہ خوبی وہ جس طرف پاتے ہیں اس طرف لڑھک جاتے ہیں. کوئی ماں کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور کوئی باپ کے راستے پر. لیکن ان نوجوانوں میں ایک کمی برابر برقرار رہتی ہے, وہ یہ کہ ان کا روحانی کردار بلند نہیں ہو پاتا. یہ دو ناؤں پر پیر رکھنے والی مسل سے آزاد نہیں ہو پاتے. میرے پیارے بھائی بہن ان اسرائیلیوں کی بھیڑ میں بھی اسی طرح کے نوجوان ہیں جو دو ناؤں پر پیر رکھے ہوئے ہیں. یہ باپ کے ساتھ مصر سے نکل تو آئے ہیں لیکن کبھی کبھی ماں کی محبت بھی جوش مارتی ہے. یا یہ ماں کے ساتھ مصر سے نکل تو آئے ہیں لیکن کبھی کبھی باپ کی محبت بھی جوش مارتی ہے. یہ نوجوان اس بھیڑ میں شامل تو ہو گئے لیکن بھیڑ میں شامل ہونے کا ان کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا. یہ اس مقصد سے اس بھیڑ میں شامل نہیں تھے کہ ان کی منزل عہد کا ملک ہے. یہ نہ تو عہد کے ملک کو جانتے تھے اور نہ ہی ان کی زندگی میں اس ملک کی کوئی اہمیت تھی. سامعین جب کسی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو وہ زندگی بڑی مایوس اور نڈھال ہو جاتی ہے. بے مقصد زندگی جینے والے بڑی مردہ دلی کی زندگی جیا کرتے ہیں. آج کے دور میں اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈپریشن. جی ہاں ایسے لوگ ڈپریشن کی زندگی جیتے ہیں. ان کی ساری زندگی کڑکڑاتے ہوئے ناشکری کے ساتھ گزارا کرتی ہے. جی ہاں میرے بھائی بہن اس ملی جلی بھیڑ کے لوگوں کی زندگی بھی ایسی ہی تھی. ان کی زندگی بے خواب بے مقصد اور حوصلہ پست زندگی تھی. ہاں ان کی زندگی میں ایک بات ضرور نظر آتی ہے اور وہ بات ہے ان کی ہرس. زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کھانے کو ملتا رہے, اچھے سے اچھا پہننے کو ملتا رہے, اور روزانہ ان کے پیمانوں میں شراب کے جام چھلکتے رہیں, اور روزانہ رقاصاؤں کی محفل ان کے لیے سجتی رہے. تو کیا کہنے, شاید یہی ہے ان کی زندگی کا مقصد. میرے بھائی تو ظاہر ہے کہ یہ کیسے سفر کی پریشانیاں برداشت کر پاتے. جب کھانے پینے کی انہیں کچھ قلت نظر آئی بس یہ خدا کو برا بھلا کہنے لگے. سامعین اب میں آپ سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کا شمار کس بھیڑ میں کیا جائے؟ جی ہاں آپ کا شمار کس بھیڑ میں کیا جائے؟ اس ملی جلی بھیڑ میں یا خدا کے مومن بندوں کی بھیڑ میں؟ آپ کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ ہرس سے بھری कुड़कुड़ाने वाली भीड़ के साथ हैं या उस भीड़ के साथ जो सब्र और शुक्र के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे अहद के मुल्क की तरफ गामजन है। मेरे भाई, आप जल्दबाजी में इन बातों का जवाब ना दें। आप आज के इस पैगाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को जांचें, फिर फैसला करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आगे चौथी आयत में लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिरस करने लगी और बनी इसराइल भी फिर रोने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। समय ये जो मिली जुली भीड़ थी रोने और चिल्लाने लगी। अब यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि ये लोग आखिर किस चीज के लिए रो रहे हैं। मेरे भाई, इन्हें मिस्र की लजीज गजाएं याद आ रही हैं। ये रो रो कर कह रहे हैं हमें कौन गोश्त खाने को देगा। और पांचवी आयत में तो इन्होंने हद खत्म कर दी है। सुनिए ये क्या कहते हैं, हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गुंधने और प्याज और लहसुन। मेरे भाई, इन लोगों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं टूट पड़ी है, बस इनकी जुबान चटखारे लेने के लिए ऐंट रही है। इनको गोश्त और मछली याद आ रही है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बगैर गोश्त के निवाला नहीं उठाते। उनके लिए रोजाना गोश्त होना चाहिए, दोनों वक्त अगर नहीं तो एक वक्त तो होना ही चाहिए। जो लोग रोजाना गोश्त खाते हैं, अगर उनको कुछ दिन गोश्त ना मिले तो वो अंदर से बड़े बेचैन होने लगते हैं। समईन, जिस रास्ते पर ये हैं उस रास्ते में न तो कोई झील है और न कोई तालाब, न ही गोश्त मिलने का कोई जरिया है और न ही कहीं से मछली पकड़ी जा सकती है। इसीलिए इनको मिस्र की मछलियां याद आ रही हैं, क्योंकि वहां पर तो इन्हें ये मछलियां मुफ्त में खाने को मिलती थी। इसलिए मुफ्त की चीज तो और ज्यादा याद आना चाहिए। हैरत तो यह है कि ये कितनी मामूली मामूली चीज़ों को याद कर रहे हैं। खीरे, खरबूजे, गुंधने और प्याज लहसुन। मेरे भाई, मिस्र एक ऐसी जगह है जो दुनिया की तस्वीर को पेश करती है, और दुनियावी कशिश इन्हें खींचने लगी। ये अपनी ख्वाहिश पर काबू न पाकर रोने और मचलने लगे। लेकिन मेरे भाई बहन, आपको याद रहे कि जो लोग ख्वाहिश के ताबे होते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। सैयदना मसीह के एक हवारी जनाब याकूब अपने खत के पहले बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखते हैं, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे भाई, इस कलाम के मुताबिक ख्वाहिश का आखिरी अंजाम मौत और हलाकत ही होता है। बहरकैफ, ये लोग अपने पेट के लिए और अपने मुंह के जायके के लिए रो चिल्ला रहे हैं। वो उन सारी मेहरबानियों को भूल गए जो खुदा ने उनके साथ की थी। मेरे भाई, एक काबिले गौर बात और है, वो ये कि इस मिली जुली भीड़ ने ईमानदारों को भी गुमराह कर दिया है, उनके भी हौसले पस्त हो गए। और चौथी आयत में लिखा है कि वो भी उनके साथ रोने लगे और उन चीज़ों की फरमाइश करने लगे। दरअसल इस मिली जुली भीड़ ने आज भी इसराइलियों को परेशान कर रखा है। बहरकैफ, ये भीड़ इसराइलियों में छुआछूत की बीमारी की तरह फैल गई। ये सारी भीड़ मिस्र को याद करके रोने लगी। मेरे भाई, अगर कई लाख लोग एक साथ रोने और चिल्लाने लगें तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा माहौल पैदा हो जाएगा। दूसरे लोग भी इस कोहराम से घबरा जाएंगे। चलिए अब जरा आगे चलें और देखें कि छठी आयत में ये लोग क्या कहते हैं। लिखा हुआ है, अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मैसर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। सामने ये लोग मन्ने सलवा के लिए शिकायत कर रहे हैं। खुदा ताला इनको खाने के लिए आसमान से मन्ने सलवा देता था। ये एक पाक और एंटी डिजीज फूड था। जी हाँ, यानी एक ऐसी गिजा थी जो पाक तो थी ही, लेकिन इससे जिसमें कोई बीमारी भी नहीं फैल सकती थी। लेकिन ये इस गिजा को पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे हकीर जान रहे हैं। आगे सातवीं आयत में हमें फिर इस मन्ने सलवा के बारे में मालूमात फरहम कराई जा रही है। लिखा हुआ है, और मन धनिये की मानिंद था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। अब देखिए आठवीं आयत में इसके खाने का तरीका और जायका बताया जा रहा है। لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے، اور اس کا مزہ تازے تیل کے جیسا تھا۔ اور نوی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ سمعین، من نے سلوا کوئی بری غذا نہیں تھی، اس کی خوبیاں خدا نے چاہا تو ہم ضرور بتائیں گے۔ میرے بھائی، دراصل اگر غور سے سمجھا جائے تو من نے سلوا ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ بہرکیف، جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ یہ ملی جلی بھیڑ ایماندار اسرائیلیوں کے لیے چھوت کی بیماری بن گئی، اس بھیڑ کا سب پر اثر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ دسویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ میرے بھائی، جب ان روتے ہوئے لوگوں پر خدا کا قہر بھڑکا تو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی برا مانا، اور گیارہویں آیت سے پندرہویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی خدا سے شکایت کرنے لگے۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ غیر ایمانداروں کی ملی جلی بھیڑ واقعی ایماندار اسرائیلیوں کے لیے ایک چھوت کی بیماری کی طرح ثابت ہوئی۔ اس بھیڑ نے ایمانداروں کو بھی گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہ بچ سکے۔ بہرکیف، ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ سولہویں اور سترویں آیت میں خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا ہے اور اس پریشانی کا حل انہیں بتاتا ہے۔ ویسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اکیلا ان لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس بات سے یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ان لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ ویسے یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کو ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی جملے ادا کرتے ہیں، میں کماتا ہوں، میں خرچ اٹھاتا ہوں، میں گھر کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ بہرکیف، یہاں پر ان اسرائیلیوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتیں بھی صرف خدا پوری کر رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے، ان کی بھی ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ ہاں، ان کی رہنمائی کا کام ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن اب خدا تعالیٰ اس ذمہ داری سے بھی انہیں ہلکا کر رہا ہے۔ اس نے اسرائیلیوں کی رہنمائی کے لیے 70 بزرگوں کو اور مخصوص کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تب سے یہ 70 کی گنتی اسرائیلی تواریخ میں ایسی آئی کہ آخر تک چلتی رہی، اور جب سیدنا مسیح کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس اجلاس میں 70 لوگ ہی شامل تھے۔ بہرکیف، ذرا آگے چلیں۔ آگے 18 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انہیں گوشت کھلانے کا وعدہ کر رہا ہے، اور ایسا وعدہ جو بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ 19 اور 20 آیت کو سنیے، لکھا ہے، اور تم ایک یا دو دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 یا 20 دن، بلکہ ایک مہینے کامل تم اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتھروں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خدا کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ میرے بھائی، سنا آپ نے کتنا بڑا وعدہ خدا نے کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اس کے یہاں سب کچھ افراز سے ہے۔ اب آگے 21 اور 22 آیت میں ہمیں ایک بڑی عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ نے کہا کہ جن لوگوں میں میں ہوں ان میں 600,000 تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینے بھر اسے کھاتے رہیں گے، تو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہوں؟ سامن، یہاں پر یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کم اعتقادی کو ظاہر کرتی ہے۔ مانا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، لیکن کھلانے والا تو خدا ہے نا، اور وہ خدا جو ساری دنیا کو پیٹ بھر روٹی کھلاتا ہے، تو کیا وہ 600,000-700,000 لوگوں کو ایک مہینے تک افراز سے گوشت نہیں کھلا سکتا؟ اس خدا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جس نے ریگستان اور چٹانوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے، جس نے سمندر کو بیچ سے پھاڑ دیا، جس نے سڑی ہوئی لاشوں کو زندہ کر دیا، جس نے ایلیا نبی کو یعنی الیاس علیہ السلام کو کوے کے ذریعے گوشت کھلایا، کیا وہ ان اسرائیلیوں کو نہیں کھلا سکتا؟ آگے 23 آیت میں خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دے رہا ہے، لکھا ہوا ہے، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ سامعین، اس 23 آیت میں خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، وہ ان سے پوچھ رہا ہے کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب ذرا اور آگے بڑھیں، اب میں آپ کا دھیان 26 آیت سے 30 آیت تک عبارت پر لاتا ہوں۔ یہاں پر دو شخص ہیں، ایک کا نام الداد ہے اور دوسرے کا نام مداد ہے۔ ان 70 لوگوں میں خدا نے انہیں بھی چن لیا اور یہ بھی نبوت کرنے لگے۔ پھر 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے ان دونوں کے بارے میں حضرت موسیٰ کو خبر دی اور کہا، دیکھیے یہ لوگ بھی نبوت کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ حضرت موسیٰ نے یشوع سے فرمایا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان میں ڈالتا۔ بہرکیف، آگے 31 آیت سے 33 آیت تک عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بٹیروں کا گوشت تو دیا، لیکن جیسے ہی اسرائیلیوں نے ان بٹیروں کو کھانا شروع کیا، خدا نے ان کے اوپر ایک ایسی وبا بھیجی کہ لاشوں کا ڈھیر ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آگے 34 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان بٹیروں پر ہرس کے ساتھ ٹوٹ پڑے، اور خدا کسی حریص یا حوس رکھنے والے شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ وہ اس طرح بٹیروں پر ٹوٹے کہ جیسے برسوں کے بھوکے ہوں، اور اتنی بٹیریں جمع کر لیں کہ جیسے اب کبھی ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملے گا۔ سامعین، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ ہم روز کی روٹی پر قناعت کریں۔ اگر ہماری روزانہ کی ضرورتیں روز پوری ہو رہی ہیں تو ہم اسی میں خوش رہیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ جس نے آج ہمیں کھانے پہننے کو دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ ہم اپنے لیے برسوں کا سامان مہیا نہ کریں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ مثل ہوئی کہ سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ خدا ہرس کرنے والوں کی زندگی بہت چھوٹی کر دیتا ہے۔ کاش خدا ہمیں ہدایت فرمائے، آمین۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، ریڈیو وشووانی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 22601، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، پروگرام نور الہی، ریڈیو وشووانی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں سامعین، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@radiovv.org۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔